کی ہے کہ اہل سنت والجماعت موزے پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ موزے کا پر مسح کرنا ایک وضو یا تیمم یا غسل کا ایک مسئلہ ہے, لیکن چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے اور بہت سے ایسے صحابہ نے روایت کیا ہے جس کو متواتر کا حکم دیا جائے گا, اس کے باوجود بعض لوگوں نے انکار کیا ہے, تو اس انکار کو بدعت پر محمول کیا اور اس مسئلے کو عقیدے میں شامل کیا. جس طرح کی اللہ تعالیٰ کی صفات کا عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو عقیدے ہیں اسی کے پہلو بپہلو انہوں نے یہ چیز بھی ذکر کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ خفین پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے تو وہ صحیح سنت کا انکار کر رہا ہے, اس پر علماء نے بہرحال وہ غلط کہہ رہا ہے, اس پر بدعت کا انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے. تو لیکن ضروری نہیں کہ آپ خود پر مسح کریں, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا ہے. ایک عام مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس طرح بندے کو جس کسی کی چیز کا مکلف کیا جائے تو اس سے پیچھے نہ رہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں اس کو رخصت یا اس کو اجازت دے رہا ہے تو اس کی رخصت کو یا اس کی اجازت کو یا اس کی ضیافت کو قبول کرے, یہ نہیں کہ اس سے اپنے کو مستغنی سمجھے. نہیں, اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ سفر کے درمیان صیام یا صوم رکھنا یہ جو ہے مفضول ہے, اور فطر روزہ نہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے. اگر کوئی رکھ رہا ہے صوم رکھ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے, اس کا صوم صحیح ہے, لیکن اگر نہیں رکھ رہا ہے تو افضل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اللہ تعالیٰ رخصت دیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جس طرح ہمارے واجبات کو ادا کرتا ہے ہمیں یہ بھی پسند ہے کہ ہماری رخصت اور ہماری اجازت کو بھی قبول کرے. تو اسی وجہ سے خفین پر بھی مسح کو ایک اجازت کا اور اللہ تعالیٰ کی ایک رخصت کا مسئلہ ہے, آدمی کو استعمال کرنا چاہیے. یہاں تک کہ بعض حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتا ہے کہ بنو مستلق کے غزوے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو بھیجا, ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سردی کا زمانہ تھا, صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں, صحیح روایت میں ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی اور یہ بھی کہا, وہ امرہم, یہ بھی فرمایا, ان یمسحوا علی العصائب والتساخین, کہ اپنے موزوں یا اپنے خفاف پر اور اپنی پگڑیوں پر مسح کیا کریں, کیونکہ عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز شاک گزرتی ہے کہ ہماری امت کو کوئی تکلیف پہنچے, تو بعض حالات میں آدمی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف کے باوجود اپنے اوپر تکلف کر رہا اللہ تعالیٰ کی رخصت قبول نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کسی حالت میں. یہاں تک کہ بعض حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ کر کے مکہ شریف آ رہے تھے, درمیان میں آپ کو یہ خبر لگی کہ بعض لوگوں کو صوم جو ہے بہت ہی شاق گزر رہا ہے, اس سے بہت تکلیف ہوئی, تو آپ نے عصر کے بعد, دیکھیے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں اگر ظہر کے بعد ہو گیا تو صوم نہ توڑے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی وقت بھی تکلیف پہنچی تو وہ توڑ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد صوم توڑا اور دودھ منگا کر کے سرے عام آپ نے دودھ پیا. اس کے باوجود حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ اس کے باوجود بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے, صوم رکھا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولائک العصات, یعنی وہ لوگ نافرمان ہیں, یعنی ایسی حالت پہنچ جائے جس میں اللہ تعالی رخصت دی ہو اور آدمی اپنے کو ہلاک کرے, رخصت نہ قبول کرے, تو وہاں اس پر سمجھ لیجئے مخالفت اور گناہ کا ارتکاب کا خطرہ ہے. بہرحال لکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ لوگ نافرمان ہیں, جب نافرمانی آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرمان الہی یا فرمان نبوی کے مخالف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تاکید کرتے تھے ایسے موقع پر کہ جا کر کے مسح کریں خفین پر اور اسی طرح پگڑیوں پر. بعض حالات میں اس کو کہا جائے گا کہ آپ ضرور اس کو قبول کریں، لیکن عام حالات میں ضروری نہیں ہے کہ آپ خف پر مسا کریں. یہاں کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ خف جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے اس پر تو اختلاف نہیں ہے جمہور علماء کا، صرف بعض فرقے ایسے ہیں جنہوں نے انکار کیا جیسے خوارج وغیرہ یا اس طرح کے، لیکن یہ کپڑے کے جو موزے ہیں یا نائلون وغیرہ کے جو موزے ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ علت ایک ہی ہے، مشقت نکالنے اور پہننے میں ایک ہی ہے، سردی لگنے کا خطرہ دونوں میں وہی ہے، اس وجہ سے اگر وہ گاڑھا ہے تو اس پر اکثر علماء کہتے ہیں کہ مسا کرے، لیکن اگر ایسا پتلا ہے کہ چمڑا اس میں نظر آ رہا ہو تو جائز نہیں ہے. بہرحال اس میں احتیاط ہونی چاہیے. اگر موٹا موزہ ہے کپڑے کا تو اس میں انشاءاللہ اس پر مسح کرنے میں شبہ جواز کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جائز ہے کہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے واقعات کو دیگر صحابہ سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی روایت کو امام مسلم نے پوری لمبائی اور پورے بیان اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کو پرانے علماء نے لکھا ہے، کہا ہے کہ یہ حضرت جابر کی کتاب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں. منسک جابر یعنی حضرت جابر کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بیان میں ایک یہ کتاب، تو اس میں تفصیل سے جو بیان کیا اس میں ایک جز انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم سے دو رکعتیں طواف کی پڑھ کر کے جانے لگے صفا اور مروہ کی طرف، تو آپ نے فرمایا ابدؤوا بما بدا اللہ، یعنی اشارہ فرمایا آپ نے، کیونکہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلتے ہوئے فرمایا کہا خذوا عنی مناسککم، اسی طرح آپ نے صفا کے اوپر بھی عمرہ مکمل کر کے کہا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال تمہارے درمیان نہ رہوں، یعنی آپ نے اپنے وصال اور اپنی وفات کی طرف اشارہ فرمایا. تو اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے، جیسا کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ جمگھٹا لگائے رہتے تھے، وَكُلُّهُمْ يُرِيدُ أَن يَقْتَدِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ خود پیارے رسول کو دیکھ کر کے جیسا آپ نے فرمایا جیسا آپ نے کیا اسی طرح کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے اور ہر کام ہر موڑ پر آپ لوگوں کو بتاتے رہتے تھے. تو جب آپ مقام ابراہیم سے صفا کی طرف سعی کے لیے جانے لگے تو آپ نے فرمایا ابدؤوا بما بدا اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے نبدؤوا بما بدا اللہ، یعنی ہم شروع کریں گے جس چیز سے اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے، یعنی سعی کو مروا سے نہیں شروع کریں گے بلکہ صفا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے صفا کو پہلے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو ہم مروا سے نہ شروع کریں، اسی چیز سے شروع کریں یا اسی جبل سے اسی پہاڑ سے جس سے پیارے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، ذکر کیا صفا کا تو صفا سے شروع کر کے مروا جائیں، ایک شوط ہوا ایک پھیرا ہوا پھر مروا سے یہاں آئے تو دوسرا تیسرا اسی طرح. اس حدیث کو وضو کے باب میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اس چیز کو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے شروع کیا ہے اس کو ہمیں پہلے اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اللہ رب العزت نے دونوں پاؤں کو یا پاؤں کو آخر میں ذکر کیا ہے اور سب سے پہلے ذکر کیا ہے چہروں کا، تو چہروں سے شروع کرنا ہے پاؤں سے ختم کرنا ہے، یہ نہیں کہ پاؤں سے ختم کریں اور الٹا چہرے پر پاؤں سے شروع کریں اور چہرے پر ختم کریں، یہ مقصد ہے اس حدیث کو وضو کے باب میں لانے کا. حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ پیارے رسول کے حج کے مسائل میں ہے، تو مسئلہ ایک ہی ہوا کیونکہ وہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو اصول فقہ کا ایک قانون ایک قاعدہ سمجھا جائے تو اس حدیث سے اس کو لیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسی چیز سے شروع کریں گے جس کا پہلے حکم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، صفا سے شروع کریں گے پھر مروا جائیں گے، اسی طرح دوسرے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر شروع کیے ہیں کسی چیز سے تو اسی سے ہمیں شروع کرنا ہے. وضو میں اللہ رب العزت نے پہلے چہرے کا ذکر, پہلے چہرہ دھوئیں, پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئیں, پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں, پھر اس کے بعد پیر کا, الٹا نہ کریں. یہ مسئلہ ہے وضو میں ترتیب کا. کیا وضو میں ترتیب ضروری ہے؟ اس کو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ وضو اور پے در پے دھونا یہ واجب ہے. اگر کسی نے, بعض لوگوں نے کہا یہ رکن ہے, اگر کسی نے الٹا وضو کیا تو وضو صحیح نہیں ہوگا, پھر سے اس کو وضو کرنا ہوگا. آگے بڑھ کر کے اگر کسی نے الٹے اعضاء سے شروع کیا اور نماز بھی پڑھ لی تو نماز بھی, وضو بھی لوٹائے اور نماز بھی لوٹائے. یہ حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ عام طور پر یہ رہا ہے کہ آپ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, پہلے آپ ہاتھ دھوتے تھے, گزر چکی ہے یہ روایت کہ آپ پہلے ہاتھ دھوتے تھے, پھر اس کے بعد کلی کرتے تھے, ناک میں پانی ڈالتے تھے, چہرہ دھوتے تھے. یہ سب چہرے میں داخل. فغسلوا وجوہکم کا کہ تفسیر چہرہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اوپر کا چہرہ, منہ بھی اس میں داخل ہے, ناک بھی اس میں داخل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ, یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے اشتہار سے آنکھ کے پپوٹوں کو نیچا کر کے اس کو بھی دھوتے تھے. یہ بھی ایک دیکھیے, یعنی وہ ان کی سمجھ ہے, یعنی مبالغہ کرتے تھے کہ پیارے اللہ رب العزت نے چہرے کے دھونے کا حکم دیا تو چہرے میں تو یہ بھی داخل ہے, لیکن اس کو عام صحابہ نے نہیں کیا یا پیارے رسول کی صحیح روایت سے ثابت نہیں, اس وجہ سے ان کا اجتہاد کہا جائے گا. اور سنت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی رہے گی کہ آپ عام طور پر آنکھ دھو لیں, لیکن ناک کے اندر آپ نے پانی ڈالنے کا حکم دیا تو اس کو نہ چھوڑیں منہ میں کلی کرنے کا, یہ چہرے میں داخل ہے. اس کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عام روایات میں ثابت نہیں ہے. ہاں ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی, ایک صحیح روایت ہے سنن ابی داؤد کی, امام احمد بن حنبل مسند امام احمد میں بھی صحیح سند سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا, اس کے بعد آپ نے پہلے چہرہ دھویا, پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھویا, پھر کلی کیا. یہ روایت ابو داؤد کی ہے اور امام مسند امام احمد کی ہے, دارقطنی وغیرہ نے سب نے امام احمد کے راستے سے یا ان کے واسطے سے اس کی روایت کی ہے. یہ روایت صحیح ہے. تو صحیح بات یہ کہی جائے گی, عام طور پر سنت کے بارے میں محدثین کا یہی قاعدہ ہے کہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کیا کرتے تھے ہمیں بھی اس کو عام طور پر ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک بار اگر آپ نے کوئی اور کام کیا اور زندگی بھر اس کے مخالف یا اس کے برعکس کچھ کرتے رہے تو برعکس ہم زندگی بھر نہ کریں, بلکہ زندگی بھر وہی کریں جیسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. پھر مسئلہ اس سے اخذ یہ کیا جائے گا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کبھی الٹا کر دیا, وضو پاؤں ہی پہلے دھو لیا, جیسا کہ امام یعنی حضرت علی کی روایت میں گزرا کہ لا ابالی بشمالی بدأت ام بیمینی, مجھے اس کی پرواہ نہیں, چاہے ہم بائیں سے شروع کریں دائیں سے, تو کبھی کبھی یہ چیز جائز ہوگی. ہمیشہ اس کو سنت بنا لینا سنت کے خلاف ہوا, یعنی اگر کوئی شخص بھول کر کے کر گیا تو یہ کہا جائے گا کہ وضو صحیح ہے, کبھی جان کر کے بھی کر لیا چند بار تو صحیح مانا جائے گا, لیکن اس کو عادت بنا لے اور پیارے رسول کی عام عادت جو تھی صبح مسا کی اس کو چھوڑ کر کے آپ اس کا الٹا کریں تو یہ سنت کے خلاف ہو گیا. کبھی کبھی کر لیا تو جائز ہے, یعنی یہ کہنا کہ بعض بار ایسا کر لیا تو جائز ہوگا, یعنی پہلے ہاتھ دھو لیا پھر کلی کیا یا پھر منہ دھویا تو یہ جائز ہوگا, کیونکہ جو چیز روایت سے ثابت ہے اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہی ہے اصل سنت پر عمل کرنے کا طریقہ. کوئی بھی حدیث ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, اس میں اگر دو طرف سے ثابت ہے, دو طرح سے برابر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو, تو دونوں مسئلہ برابر ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں کہ اس کو کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں اس نے غلط کیا یا اس کا الٹا کیا کسی نے, تو دونوں جب آپ نے تصویب کر دی, دونوں کو آپ نے سنت بیان فرما دیا تو وہ سنت ہے. لیکن جو چیز کبھی کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو ہمیشہ کی عادت بنانا یہ غلط ہے. اس کی واضح مثال یہ آپ یہ سمجھیں, ایک روایت میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے, آپ جانتے ہیں کہ سفر میں آپ دو نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں, ظہر اور عصر کی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, آگے اس کو کریں یا پیچھے اس کو کریں، دونوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح صوم کا افطار بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز کو، دو نمازوں کو، دو صلوات کو اکٹھا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے علاوہ کہیں ثابت نہیں. صرف ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ مدینے میں آپ نے اس طرح کیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے نماز کو اکٹھا کیا بغیر کسی سفر کے، نہ کوئی خوف تھا اور نہ مطر نہ بارش تھی، آپ نے دو صلات کو، دو نماز کو اکٹھا کیا. مسئلہ یہ آتا ہے، صحابی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ان کے شاگرد تابعی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا فرمایا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اراد اللہ یحرج امتہ، آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی امت مشقت میں نہ پڑے، یعنی کبھی اگر ایسی ضرورت پڑ گئی تو ایسا کر سکتا ہے، بارش اور سفر کے علاوہ بھی کبھی کر سکتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ پوری حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتابیں آپ ڈھونڈ ڈالیں، کہیں نہیں ملے گا کسی نے اشارہ کیا ہو کہ اس کے علاوہ آپ نے اور کبھی دو نمازیں اکٹھی کی ہوں. تو اس سے مسئلہ یہ لیا جائے، اگر کبھی کر لیا تو جائز ہوگا، لیکن اس کا الٹا ہمیشہ کرنے لگا آدمی، ہمیشہ وہ دو نمازیں اکٹھی کرنے لگے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ خلاف سنت ہے، بلکہ جائز نہیں کہا جائے گا، جائز نہیں کہا جائے گا. تو سنت جس مرحلے میں، جس انداز سے حدیث ثابت ہے، آپ اسی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تہمت آپ کے اوپر نہیں آئے گی، لیکن آپ اس کی مخالفت کرنے لگیں گے، الٹا کرنے لگیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی ایک کام ایک طریقے سے کیا، کبھی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس کے کچھ مخالف کام کر دیا، تو اس ایک مرتبہ اور دو مرتبہ کرنے کی وجہ سے اس کو عام عادت بنا لیں، یہ صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں بھی یہ مسئلہ ہے جی، وضو کا بھی، کہ ہمیشہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے سے شروع کرتے تھے، لیکن اگر بائیں سے کبھی شروع کر دیا تو اس حدیث کی بنا پر یہ کہا جائے گا کہ یہ جائز ہے، لیکن عمدن اس کو ہمیشہ کی عادت نہ بنایا جائے، کیونکہ اقتداء اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی طرح حج میں اگر اس نے الٹا کیا تو اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ حج میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کرنے کی کبھی کوئی سنت نہیں بتائی. اس وجہ سے اگر کسی نے مروہ سے شروع کر کے صفا پر اپنا پہلا پھیرا ختم کیا، پھر جا کر کے آخری پھیرا ساتواں اس کا صفا پر ختم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف 6 پھیرے کیے. پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ جا کر کے پھر سے ایک پھیرا کرو. اگر اس نے حلق بھی کر لیا ہے تو جائے احرام پہن کر کے پھر سے وہ مکمل کرے، پھر احرام کرے. غلطی کیا ہے اس نے جان بوجھ کر کے، اگر جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے تو معاف ہے، صرف یہ ہوگا کہ جا کر کے اس کو مکمل کرے، کیونکہ ایک پھیرا جو ہے اس نے گویا شرعی طور پر صحیح نہیں کیا.
جی 15-20 منٹ.
اچھا سوالات بہت ہیں ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں اور میں ایک کام کے لیے مدینۃ المنورہ گیا اور واپس پر یعنی پتہ نہیں کون سی صبح ڈیوٹی بھی تھی، لہذا مدینہ کی میقات سے احرام نہیں باندھا، بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا، کیا مجھ پر دم واجب ہے؟ اگر کوئی احرام عمرے اور حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا میقات سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ میقات سے بغیر احرام کے گزرے، احرام باندھے پھر اس کے بعد آ کر کے عمرہ کرے. لیکن اگر اس نے واجبی حج یا عمرہ کر لیا ہے تو ضروری نہیں ہزار مرتبہ وہ مکے یا مدینے میں آ جا سکتا ہے، مکے میں غیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہن لہن ولمن اتا. یہ میقات ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ میقات جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے مدینے والوں کے لیے، ذوالحلیفہ اور عرفہ کے لیے، ان شہروں والوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ دوسرے شہر کا آدمی اگر ادھر سے گھوم کے آ رہا ہے اور حج اور عمرہ کی نیت ہے تو وہ میقات سے احرام باندھے بغیر نہ گزرے. لیکن اگر نیت نہیں ہے، آپ گئے عمرہ کر کے، آپ زیارت کر کے مدینے سے آ رہے ہیں، مکے میں بغیر نیت احرام کے آپ بغیر احرام کے داخل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ کار بیان فرما دیجئے، آپ کا بہت ممنون ہوگا. پورے طور پر مجھے جہاں تک یاد ہے صلاۃ التسبیح کا، اول تو بعض علماء نے کہا کہ یہ صحیح نہیں، لیکن اصول حدیث کے مطابق روایت چونکہ ایسے طریق سے آئی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حسن کے درجے تک روایت ہے، اس وجہ سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھنا چاہے تو زندگی میں کم از کم ایک بار، نہیں تو سال میں، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو ہفتے میں، اگر اور نہ کر سکتا ہو. اس کا طریقہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ عام نماز، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے پورے طور پر کہ چار رکعت یا دو رکعت ہیں، شاید چار رکعت ہیں، چار رکعت ہیں، عام رکعتوں کی طرح آپ پڑھیں گے، یعنی یہ کہ تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد دعائے استفتاح سبحانک اللہم یا اللہ باعث، اس کے بعد سورہ فاتحہ یا اور کوئی سورت، پھر اس کے بعد 15 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، دعا کی رکوع کی دعا کے بعد پھر 15 بار آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر اس کے بعد جب اٹھے رکوع سے تب رکوع کی دعا کے بعد ہر گویا نقل و حرکت میں، ہر رکن کے نماز کے ہر رکن کے بعد آپ اس کو 15 بار پڑھیں، تشہد اخیر میں یا تشہد اول میں بھی اسی طرح، پھر سلام پڑھیں. یہ طریقہ ہے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے پھر آئندہ ہم اس حدیث کو لکھ کر کے پورے طور پر لے کے آئیں گے انشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں علماء کرام کے دوران حج اگر کوئی حاجی بھول کر منا میں غسل خانہ احرام کی دونوں چادریں اتار کر کرے تو اس پر دم واجب ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ واجب نہیں ہوگا. جس طرح آدمی ننگا ہو کر کے پیشاب پیخانہ کرتا ہے اس طرح باقی اعضا بھی وہ کھول سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. یا کہ صدقہ، کوئی حرج نہیں برائے مہربانی قرآن سنت کی روشنی میں، کیونکہ اس طرح کا غسل واجب ہے اور جائز ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت کی کوئی قید نہیں کی کہ احرام کی حالت میں اس طرح نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے وہ حکم عام ہے، اس میں بھی کر سکتا ہے. برائے مہربانی کوئی بھی مسئلہ آپ ائمہ اربع کے مطابق بیان کر دیا کریں، اس لیے کہ میں غیر مقلد ہوں، میں غیر مقلد نہیں ہوں. برائے مہربانی مجھے معاف کریں، میں یہاں صحیح مسئلہ انشاءاللہ بیان کروں گا، ذمہ داری کے ساتھ بیان کروں گا، اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ صحیح مسئلہ بیان کریں. ائمہ اربع کا مسئلہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، ہمارے سب امام ہیں، ہمارے امام امام ابو حنیفہ بھی ہیں، ہمارے امام امام مالک بھی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک، سب ہمارے امام ہیں. کسی ایک کو آپ امام بنا لیں یہ غلط ہے. ہمارے سب بزرگ ہیں، سب کی رائے لے سکتے ہیں اور سب کی رائے چھوڑ سکتے ہیں اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. اللہ کا شکر ہے کہ زندگی صرف دین پڑھنے میں گزری ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے طور پر قرآن اور سنت پر عمل کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء یا ائمہ کرام نے جان بوجھ کر کے قرآن سنت کی مخالفت کی، نہیں. آپ نے دیکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذات مبارک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، حضرت حفصہ آپ کی بہن ہے پیارے رسول کے زوجہ مبارکہ، حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو وہ بڑی سختی سے پکڑتے تھے، یہاں تک کہ کہاں پیارے رسول گزرے تھے کسی راستے سے تو اس پر چلا کرتے تھے. ایسے ہی یہ ہوتا ہے محبت کا ایک مظہر. بہرحال ان کے ایک اجتہاد کا میں نے ذکر کیا کہ وہ آنکھ میں پپوٹے میں پانی ڈال کر کے دھوتے تھے. آپ دیکھیں کتنی بڑی شخصیت، لیکن ان کی ایک اجتہاد کو دوسرے صحابہ نے قبول نہیں فرمایا. عام خود آپ فقہ اربع میں دیکھ لیجئے، کسی نے اس کو قبول نہیں فرمایا. تو جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اتنی بزرگ شخصیت کا قول چھوڑ دیا لوگوں نے، تو اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کسی کا قول آئے تو واجب ہے کہ ہم سر تسلیم ادھر خم کریں ادھر نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں غیر مقلد ہوں، ٹھیک ہے آپ رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں اس کا مکلف نہ کریں کہ ہم مذاہب اربع بیان کریں، کیونکہ اس میں فکر کا یا سوچ سمجھ کا بہت ہی جھمیلا آ جائے گا بیچ میں، کیوں ایسا ہے تو کیوں ایسا ہے کیوں ایسا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہم نے بیان کیا، بہت بڑی شخصیت تھی، لیکن ہم نے کہا کہ عام علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، اس وجہ سے اس کو سنت میں نہیں کہا جائے گا. بہرحال آپ اس کو ہمارے خیال سے ہمارا مقصد سمجھ گئے ہوں گے. پھر یہ ہم سوموار کو، تو اس کو بعد میں رہنے دیں. سجدہ تلاوت فوراً ادا کرنا چاہیے یا ختم القرآن کے بعد؟ نہیں، سجدہ تلاوت آج جب بھی گزریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نماز اثناء صلات میں، آپ جب پڑھتے تھے تو فوراً سجدہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد باقی آیتیں مکمل کرتے تھے. اسی طرح آپ خارج الصلاۃ اگر پڑھ رہے ہیں تو جب آیا سجدے کا موقع تو سجدے پر سجدہ کر کے پھر اس کے بعد باقی مکمل کریں. سجدہ تلاوت کھڑے ہو کر ادا کرنا چاہیے، بیٹھ کر بھی ادا کرنا چاہیے؟ نہیں، بیٹھے بیٹھے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، صرف تلاوت یعنی صلات کے اندر نہیں ہے، تو اس وقت آپ قبلہ رخ ہو کر کے وہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو اس خالق جہاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہماری دعا قبول کی آپ کو یہاں۔ اچھا، بعد میں آپ کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں اپنے علم سے فیض یاب کر رہے ہیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب آگے چل سکیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے کو صحیح مسئلہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں نہ کسی سے قد ہے، نہ کسی اور کسی کی طرف تعصب، سب ہمارے ائمہ ہیں۔ آپ یہ مجبور نہ کریں کہ ہمیں فلاں مذہب کا مسئلہ بیان کرو۔ ذیل میں مشکات کی ایک حدیث ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری یہ امت مرحومہ ہے، آخرت میں اسے عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں اس کا عذاب فتنے، زلزلے اور قتل ہے۔ نعم، یہ روایت، اس کے بارے میں یقین نہیں کر سکتا کہ کس درجے کی ہے، لیکن اسی کے مطابق دوسری روایت ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کو سزا دے دی دنیا میں، تو کفارہ ہو جائے گا آخرت کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے یہی مقصد حدیث شریف کا ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسری تفسیر کریں کہ نہیں، امت کے کسی فرد کو، چاہے وہ گناہگار ہو یا وہ نیک ہو، کسی کو سزا نہیں ہوگی، تو یہ چیز دوسرے نصوص کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیات میں ہے، احادیث میں ہے، جو غیبت کریں گے، جو نمیمہ کریں گے، ان کے لیے ویل ہے، تو اس کا انکار ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو صحیح ہونے کے شرط سے اس کا مطلب یہ سمجھا جائے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ایک حدیث کو دوسرے حدیث سے سمجھا جائے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کو بر وقت اس کی سزا دے دی، تو اس کا کفارہ قیامت میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من علم اجتنبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبو هذه القاذورات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ گناہ کی چیزیں یا یہ فواحش جو ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ فمن علم بها فعوقب بها في الدنيا فهو كفاره له في الاخره، اگر کسی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا اور اس کی سزا دنیا میں، چوری کر لیا، ہاتھ کاٹ لیا گیا، قتل کر دیا، تو اس کو قصاص دے دے گا، تو انشاءاللہ رحمت، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ یہاں امت مرحومہ کا ایک مظہر یہ ہے کہ قیامت میں اس کا عذاب نہیں ہوگا، دوسرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دو عذاب انشاءاللہ، دنیا اور آخرت کا عذاب اکٹھا نہیں کرے گا۔ السلام علیکم۔ مرنے کے بعد جب آدمی میت کو بکس میں رکھ جاتا ہے، تو جب بکس کو قبر میں رکھا جائے تو کیا بکس کا منہ کھلا رکھنا چاہیے؟ یہ بکس کا مسئلہ آپ نے کہاں سے لیا؟ بکس میں عام طور پر رکھنا جو ہے یہ سنت نہیں ہے، لیکن مجبوراً اس وقت بکس وغیرہ کی بات آتی ہے، تابوت جس کو کہتے ہیں، جب آدمی کہیں دوسری جگہ ہو، اس میں بہرحال پوسٹ مارٹم وغیرہ، یا کم از کم ایسی دوائیں ڈال کر کے کچھ اس کو بند کر دیا جائے دوسری جگہ لے جانے کے لیے تاکہ خراب نہ ہو، کھولنے کے بعد جسم چونکہ کچھ بدل جاتا ہے، تو اسی طرح دفن کرنے کا مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر بکس وغیرہ کی سنت نہیں ہے، صرف کفن اور اسی طرح اٹھا کے آدمی کو دفن کیا جائے۔ کفن کے بارے میں آتا ہے بعض آثار میں، جب کفن کے ساتھ آپ آدمی کو اتاریں تو اس کے بند کھول دیں، یہ بند، اسی طرح آپ اگر اس میں ڈال رہے ہیں بکس میں، تو اسی پر قیاس کر کے کہا جائے گا کہ بکس کا منہ کھول دیں۔ یہ اس روایت سے جس میں کفن کے بند کھولنے کی روایت آئی ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے۔ جی، وہ عام طور پر بکس کے اندر دفن کرنا یہ سنت کا یا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا، گزارش ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھیں؟ آپ حیات دنیاوی ہیں یا حیات اخروی، اور روح کا تعلق ہے؟ یہ مسئلہ انشاءاللہ دو ٹوک میں، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں، عام جو جتنے اموات ہوتے ہیں، اول تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ نہیں کہ آپ کی وفات نہیں، آپ غائب ہو گئے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف اور سنت کے خلاف ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عام آدمی قبر میں، ان کی ایک خاص زندگی ہے، یا تو نعمت کی یا عذاب کی، اللہ تعالیٰ بچائے۔ شہداء کی بھی زندگی خاص ایک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیونکہ شہدا کی روح جو ہے وہ چڑیا کے ڈھانچے میں جنت میں دوڑتی رہتی جہاں چاہتی کھاتی. یہ بھی زندگی کی ایک خاص صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شہدا اور عام لوگوں کی زندگی سے افضل ہے, آخرت کی زندگی. اس کو اخروی زندگی کہا جائے. آپ نے پوچھا ہے کہ حیات دنیوی کہا جائے یا اخروی, اس کو ہم کہیں گے اخروی زندگی, کیونکہ من مات فقد قامت قیامت ہو, جس کی وفات ہو گئی گویا اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو اخروی زندگی کہی جائے گی. اخروی زندگی میں آپ تمام دوسرے لوگوں سے افضل زندگی میں ہیں, لیکن یہ کہنا کہ آپ دنیا کی زندگی, یہاں تک کہ بعض کتابوں میں اس قدر بے ادبی کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ آپ اللہ المستعان یا تو وہ کسی اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے غیر مسلم نے اس طرح کا مسلمانوں کے عقیدے میں داخل کرنے کے لیے اس طرح کی بات لکھ دی ہو. وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی میں قبر میں ہیں, یہاں تک کہ اپنی ازواج مطہرات سے ہم بستری بھی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اس شخص کو اگر اس نے غلطی سے یہ بات کہی ہے حسن نیت سے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وفات نہ پاتے تو آپ کو لوگ دفن نہیں کرتے. آخر دوسرے صحابہ کو اسی طرح دفن کیا جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دفن کیا جس طرح یہاں تک کہ جنازے کی نماز بھی پڑھی لوگوں نے. گھر آپ کو اسی گھر میں رکھا گیا, وہاں سے نکالا نہیں گیا.